بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات پڑھیں گے محمد و درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحومین شہید آیت اللہ شیخ نمر سید نور الحسن جعفری سید علی اکبر سید محمد حسن جعفری میر اشفاق علی خان اور مرزا محمد مرحومین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد رجب رجب. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ ان پانچ مجلسوں کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے دعائے مکارم الاخلاق. دعائے مکارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے. ہمارے یہاں مذہب شیعہ میں تین کتابوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. سب سے پہلے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب جس کے کسی ایک لفظ کے بارے میں بھی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. بقیہ سب چیزوں میں شک کی گنجائش ہے، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کسی ایک لفظ کے بارے میں اس شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. جو کچھ ہے 100% یقیناً اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کی ضمانت خود پروردگار نے لی ہے، حفاظت کی ضمانت خود پروردگار نے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بے شک ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جس کی حفاظت اللہ کرے. ہمارے اردو میں مقولہ ہے نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جس کی حفاظت کی ضمانت پروردگار نے لی ہے، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ. اگرچہ ہمارے مخالفوں کی طرف سے ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، جہاں اور سارے الزام لگتے ہیں ہمارے اوپر، ہماری تو تاریخی ہے، ہم پر ہمیشہ الزام لگے، جس کی ولادت کعبے میں، جس کی شہادت مسجد میں، جب اس کی شہادت کی خبر دمشق پہنچتی ہے تو تعجب سے پوچھا جاتا ہے علی کو مسجد سے کیا تعلق تھا، علی کیا کرنے مسجد گئے تھے، وہ ذہن یہ جو ہے بنا دیا گیا۔ بہرحال تو ایک ہماری سب سے اہم کتاب جس کے بارے میں کوئی قطعی الصدور جسے کہہ لیجئے، سب کتابوں کے بارے میں تو ہماری حدیث کی اصطلاح میں یہ جو ہے ظنی الصدور ہیں، لیکن یہ قطعی الصدور جس کے کلام خدا ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری کتاب جو ہمارے ہاں بہت اہمیت کی حامل ہے وہ ہے نہج البلاغہ، اور تیسری کتاب جسے بہت اہمیت حاصل ہے وہ ہے صحیفہ سجادیہ۔ نہج البلاغہ مولا کائنات کے خطبات اور خطوط کا مجموعہ ہے، اور صحیفہ سجادیہ علی ثانی کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ جو کام مولا کائنات نے اپنے خطبوں سے لیا ہے وہی کام امام سجاد نے اپنی دعاؤں سے لیا ہے۔ اسی صحیفہ سجادیہ کی، صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ امام کی دعا میں اور ہماری دعا میں فرق ہے۔ امام کی دعا دعا نہیں ہے، امام کی دعا معارف الہیہ کا خزانہ ہے۔ اور بات ہے کہ ہم خود آشنا نہیں ہیں اپنی کتابوں سے، تو دوسرے کے آشنا ہوں گے، لیکن جہاں تک آواز پہنچ گئی، آیت اللہ مصباح یزدی ابھی زندہ ہیں، یہ جو ہے ساؤتھ امریکہ گئے تھے، وہاں پر جو عیسائیت کا حوزہ علمیہ ہے جہاں پادریوں کی تربیت ہوتی ہے، اور شہر کے سارے بڑے بڑے پادری اکٹھا ہوئے، وہاں پر آیت اللہ مصباح کی تقریر ان کے درمیان تھی۔ انہوں نے جب ظاہر سی بات ایک تقریر میں پوری صحیفہ سجادیہ تو نہیں پیش، ایک آدھ جملے جو پیش کیے ہیں، آیت مصباح کا بیان ہے کہ جتنے سامنے اس پادری بیٹھے تھے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اتنا عظیم خزانہ، اتنی عظیم تعلیم توحید، اتنا عظیم نظریہ خدا کے سلسلے میں۔ ان کے یہاں تو دعائیں دعاؤں پر بہت اہمیت دی جاتی ہے نا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اڑھنا بچھونا دعا ہے، ان کے درمیان جب صحیفہ سجادیہ کے چند جملے پیش کیے گئے۔ اور بات ہے کہ ہمیں جنہیں واقف ہونا چاہیے، انشاءاللہ نام تو سبھی نے سنا ہے، لیکن کتنے لوگوں نے اس سے استفادہ کیا۔ یہی دعائے مکارم الاخلاق، تقریباً چار سال میں نے دعائے مکارم الاخلاق کی شرح امریکہ میں بیان کی، ماہ رمضان میں، ہر مہینے میں، ہر سال رمضان میں 25 تقریریں اس موضوع پہ ہوتی تھیں، چار شبیں جو ہوئے آ جاتی، اس میں درس رک جاتا تھا، اور نیمہ شعبان امام کی جو ہے ولادت کے سلسلے میں جشن ہوتا تھا۔ 100 تقریریں میں نے اس موضوع پہ کی ہیں، ابھی بھی آدھی دعا کی شرح بیان ہو پائی ہے، دعائے مکارم الاخلاق کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک دن میں دعائے مکارم الاخلاق کی شرح بیان کر رہا تھا، ایک صاحب تشریف لائے جو عام طور سے نہیں آتے تھے، عموماً کسی صاحب کی طرف سے افطار رہا ہوگا، ان سے ان کے مراسم ہوں گے، وہ آ گئے، تھے اہم شخصیت، شخصیت اہم تھی، آئے، آ کے انہوں نے افطار کے بعد درس میں بھی بیٹھ گئے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں افطار کر کے چلے جاتے ہیں، وہ بیٹھ گئے، درس میں بھی بیٹھے، اور بڑے غور سے انہوں نے سننا شروع کیا، کیونکہ موضوع تھوڑا سا ان کے لیے عجیب تھا۔ تقریر سننے کے بعد دوسرے دن پھر وہ آ گئے، اور کہنے لگے مولانا اجازت ہے کہ جو کچھ کل آپ نے اردو میں کہا تھا آج میں ان بچوں کے لیے جو اردو نہیں جانتے ہیں، میں ان کے لیے انگلش میں اسی کا ترجمہ پیش کر دوں آپ کی تقریر سے پہلے۔ میں نے کہا بھیا گونگے کو کیا چاہیے، ان بچوں کے لیے تو میں یہ جو ہے گونگا ہی ہوں نا، ہماری نہیں سمجھ پاتی, اس سے اچھی کیا بات ہے. اچھا انہوں نے تقریر سنی نہیں تھی, ہضم کر لی تھی. اخر سننا اور ہوتا ہے اور ہضم کر لینا اور, تقریر ہضم کر لی تھی انہوں نے بڑے خوبصورت پیرائش سے جو کچھ ہم نے کہا تھا من نوعان اسے بیان کر دیا. تقریر ہماری اب ختم ہوئی, اس کے بعد کہنے لگے مولانا میں نے کل آپ کی جو تقریر سنی, آج جب میں اپنے آفس گیا تو میں نے اپنے جو ساتھی وہاں پر ہیں عیسائی یہودی ان کو میں نے آپ کی تقریر سنائی, وہ سن کے تعجب کرنے لگے کہ تمہارا امام اتنے اعلیٰ ویلوز اور اقدار کو بیان کر رہا ہے کہ تمہارے یہاں کے ہیں اقدار, کیونکہ ہمارے یہاں تو سوائے خونریزی قتل و غارت کے سوا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں تھا. تو بہت عظیم خزانہ ہے ہمارے پاس دعاؤں کی شکل میں, چاہے چوتھے امام کی دعا خاص طور سے یا بقیہ ائمہ سے جو دعائیں منقول ہیں, چاہے وہ امام حسین کی دعائے عرفہ ہو یا مولا کائنات کی دعائے کمیل ہو, جتنی بھی دعائیں ہمارے یہاں ایک عظیم خزانہ ہے. عزیزو اسلام نے انسان کو انسان بنانے کے لیے اسے اپنے مقصد حیات میں کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے, نظام جو اللہ نے ترتیب دیا ہے, اس نظام میں دعا کا ایک خاص مقام ہے. جہاں انسان کو انسان بنانے میں ایک حصہ عقائد کا ہے, ایک حصہ عبادات کا ہے, نماز و روزہ و حج کا, ایک حصہ اخلاقیات کا ہے, وہیں ایک اہم حصہ انسان کو انسان بنانے میں دعا کا ہے. عقائد بہت اہم ہیں, بیس ہے, بنیاد ہیں عقائد. خود امام نے اسی دعائے یہ جو ہے مکارم الاخلاق میں پہلی دعا جو کی ہے وہ عقائد کے سلسلے میں کی, انشاءاللہ عرض کروں گا اسے. عقائد اہم ہیں. عقائد کیا ہیں؟ یہ جو بنیاد ہیں, فاؤنڈیشن ہیں. مگر یاد رکھیے کسی بھی بلڈنگ کی تعمیر میں صرف فاؤنڈیشن پر اکتفا نہیں کیا جاتا ہے. فاؤنڈیشن آپ نے بنا لی بہت مضبوط, اس کے بعد کیا؟ اگر اس کے بعد دیوار نہ اٹھے گی, اگر اس کے اوپر چھت نہ پڑے گی, دروازے نہیں ہیں, کھڑکیاں نہیں ہیں, تو یہ فاؤنڈیشن بنانا حماقت ہی تو ہوگی. کیونکہ فاؤنڈیشن مقصد نہیں ہے, بنیاد ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بن سکتی, بنائیں گے گر جائے گی, منہدم ہو جائے گی, بقا نہیں ہے اسے. عمارت کو اگر باقی رکھنا ہے تو اچھی بنیاد کی ضرورت ہے, اچھی فاؤنڈیشن کی ضرورت ہے, لیکن فاؤنڈیشن پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا ہے. عقائد کو مضبوط بنانے کے بعد پھر باری آتی ہے احکام کی, باری ہے اخلاقیات کی, باری ہے. اللہ نے جہاں نماز کو واجب کیا, روزے کو واجب کیا, حج کو واجب کیا, وہی اخلاقی اقدار جو بیان کیے گئے ہیں ان کی اہمیت, اور ساتھ ساتھ دعا, حکم ہے دعا کا. بعض دعائیں مستحب ہیں, بعض دعائیں واجب ہیں, عرض کروں گا ابھی. اہمیت دعا کیا ہے؟ قرآن مجید میں وہی آیت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت جو ہے وہ تلاوت کی, قال ربکم ادعونی, تمہارے پروردگار کا حکم ہے تمہیں کہ مجھ سے دعا مانگو. ادعونی حکم ہے, دعا مانگو, استجب لکم, مجھ سے مانگو, میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا, تمہاری سنوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے, کسی مولوی کا وعدہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. مولوی کے وعدے میں وعدہ خلافی کی گنجائش ہے دو وجہوں سے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جھوٹا وعدہ کر لیا تھا خام خواہ یوں ہی, اور ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے وعدہ تو سچا کیا تھا مگر بیچارہ عاجز و ناتواں ہے. وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ کو دیں گے مگر دینے کا موقع جب آیا تو ہے ہی نہیں. اللہ نہ جھوٹا ہے نہ عاجز ہے. مولوی کے وعدے میں امکان ہے. ایک عالم دین ایک گاؤں میں گئے, تبلیغ کرنے کے لیے وہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، اور بڑے زبردست قسم کے بے نمازی تھے، کٹر بے نمازی، لاکھ نصیحت کرو پڑھتے بھی نہیں، کہتے تھے نہیں پڑھیں گے۔ مولانا صاحب بیچارے قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، حدیثیں پیش کر رہے ہیں، ثواب بیان کر رہے ہیں، عذاب بیان کر رہے ہیں، نہ ثواب کا اثر ہو رہا ہے نہ عذاب کا اثر ہو رہا ہے، تھک گئے۔ آخر میں ان کو ترکیب سوجھی، انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک پہم پابندی سے نماز پڑھ لے تو پھر اس کی نماز قضا نہیں ہو سکتی، یعنی اسے عادت پڑ جائے گی نماز پڑھنے کی۔ ایک ترکیب ان کو سوجھی، آئے مسجد میں اعلان کیا، ایوہ الناس، جو شخص 40 دن پابندی سے نماز پڑھے گا ہم 40 دن کے بعد اسے مثلا 50,000 روپے دیں گے۔ جنت کے لالچ کا تو اثر نہیں ہوا تھا، جہنم کے خوف بھی مؤثر واقع نہیں ہوا، اب جو 50,000 کا نام آیا تو مسجد چھلکنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں جب مسجد بنائی جاتی ہے تو بنانے والے حسن ظن رکھتے ہیں نا مومنین کے بارے میں، اگر 2,000 کی آبادی اور مسجد اتنی بڑی بنائی جاتی ہے کہ مشکل 200 آدمی اس میں سما سکے، کیونکہ حسن ظن ہے کہ 200 سے زیادہ آئیں گے ہی نہیں۔ امام باڑے بڑے بنتے ہیں، مسجدیں چھوٹی بنتی ہیں، آپ اپنے یہاں بھی دیکھ لیں گے نا، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اس سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ اب جو مولانا نے کہا کہ ہم 50,000 دیں گے، اب مسجد چھوٹی پڑ گئی، باہر تک صفے لگنے لگی، پابندی سے لوگ آ رہے ہیں، سب کے نام بھی لکھے جا رہے ہیں، رجسٹر بھی ہے، چیک بھی ہو رہا ہے۔ 40 دن گزر گیا، اب قوم آئی عالم کے پاس، مولانا لائیے 50,000 روپے، ہم نے پابندی سے نماز پڑھی ہے۔ اب بچارے مولانا کہتے ہیں میرے پاس کہاں ہے دینے کے لیے، میں کہاں سے دوں گا، میں میرا تو عالم یہ کہ تمہارے گھر سے کھانا نہ آئے تو بھوکے رہ جاؤں، میں کہاں سے 50,000 دوں گا۔ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، قوم مولوی سے زیادہ چالاک تھی، قوم نے کہا اگر آپ نے یوں ہی وعدہ کر لیا تھا تو ہم نے بھی یوں ہی نماز پڑھی تھی۔ وہ نماز جو 40 دن کے بعد نماز کا عادی بنا دیتی ہے، یہ وہ نماز ہم بغیر وضو کی نماز پڑھا کرتے تھے، آپ نے نماز پڑھتے دیکھا تھا، یہ تو نہیں پتا تھا کہ وضو کیا کہ نہیں کیا، ہم بغیر وضو کے پڑھتے تھے۔ تو مولوی کا تو وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، خدا کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ادعونی، پکارو ہمیں، مانگو ہم سے، استجب لکم، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، ہم تمہاری سنیں گے، مانگو تم ہم سے۔ بہت سے لوگ مغرور ہوتے ہیں، ہم نہیں مانگیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، کروڑ پتی ہم ہیں، ارب پتی، تشریف لائی ہونا، ایک سلوات پڑھے محمد والے، تشریف لائی، غرور تکبر، ہمیں کس چیز کی کمی ہے بھائی، دولت بھری ہے ہمارے گھر میں، ہم صاحب منصب بھی ہیں، صاحب اقتدار بھی ہیں، خاندان بھی بڑا ہے، طاقت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، دولت کی بھی کمی، کیوں مانگیں اللہ سے؟ مصیبت زدہ مانگتے ہیں نا، ہم کیوں مانگیں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ تکبر سے کام لیتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ہماری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے، ہم قیامت کے دن انہیں اوندھا جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اہمیت دعا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے پیغمبر کو خطاب کر کے، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، سنو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو ہمارا پروردگار تمہیں لائق اتنا بھی نہ سمجھتا، تمہاری طرف توجہ ہی نہ ہوتی۔ آج اگر تم مورد توجہ پروردگار قرار پائے ہو، وجہ یہ ہے کہ اسے پکارتے ہو۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، اس سے زیادہ میں اہمیت دعا کو عرض نہیں کروں گا، کیونکہ بہرحال 5 ہی دن ہیں، محدود ہیں، بہت سارے چیزیں کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ تو اہمیت دعا، دعا ہمیں مانگنا، اب یہاں 3 سوال ہے جس کا جواب دینا ہے ہمیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دعا کیوں مانگے، حکم تو دے دیا اسلام نے، اللہ کا حکم ہے مانگو، کیوں مانگے دعا، پہلا سوال۔ दूसरा सवाल किससे मांगें, तीसरा सवाल कैसे मांगें, चौथा सवाल भी निकल सकता है कि बहुत से दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। खैर ज्यादा मैं सवालात में नहीं जाऊंगा, चंद एक चीजें अर्ज करके बात को तमाम करूंगा अपनी। क्यों मांगे? खूब इंसान की फितरत यह है कि हर कमजोर ताकतवर से मांगता है, हर आजीजो नातमा भिखारी भी क्यों मांगता है? इसलिए कि नहीं है उसके पास। भिखारी भीख इसलिए मांगता है कि नहीं है। ताकतवर से कमजोर मदद क्यों मांगता है? मांगता है ना। छोटा सा बच्चा अगर चलना चाहता है, कोई बड़ा हाथ पकड़ ले तभी तो चल पाएगा, वरना ठोकर खा के गिर जाएगा। एक ताकतवर की जरूरत है, एक बड़े की जरूरत है, उसे पकड़े, सहारा दे उसे। हर छोटी ताकत अपने को बड़ी ताकत से वाबस्ता करने की कोशिश करती है। छोटी ताकत बड़ी ताकत से वाबस्ता कर, कतरा अगर बाकी रहना चाहता है तो उसे समंदर से मिलना पड़ेगा। कतरा जब समंदर से जुड़ जाता है तो कतरा समंदर बन जाता है। कल तक कतरा था, आज समंदर में गिर जाने के बाद समंदर का हिस्सा बन गया, समंदर बन गया। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। फितरत क्यों मांगे? फितरत बशर है मांगना, हर कमजोर ताकतवर से मांगता है, हर महरूम ये जो गनी से मांगता है, हर कमजोर ताकतवर से मांगता है। बस अब बहस ये है कि वो ताकतवर है कौन, किससे मांगे। यहीं पर इंसान फितरत में तो है मांगना, फितरत में सहारा लेना है। इंसान को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि इंसान बेनियाज नहीं है। एक इंसान एक दूसरे का नियाजमंद है, मोहताज है। आप कपड़ा पहनना चाहते हैं, अगर आप चाहें कि कपड़े में आप किसी का सहारा ना लें, हो सकता है जाएं रुई बोएं, धागा बने, कपड़ा बुने, फिर सिलें, फिर पहने, हो सकता है। सुबह नाश्ता करना चाहते हैं, हम किसी का सहारा नहीं लेना चाहते। जाइए खेत में हल जोतिए, दाना डालिए, बड़ा हो फसल काटिए, आटा पीसिए, रोटी पकाइए, हो सकता है? नहीं मुमकिन है ना। अल्लाह ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि एक इंसान दूसरे इंसान का नियाजमंद है, मोहताज है। अकेले तने तनहा अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। एक शख्स खुदा से दुआ कर रहा था, या अल्लाह तू दुनिया में मुझे किसी का मोहताज ना बना। इमाम ने कहा तू अपनी मौत की दुआ कर रहा है, क्योंकि अगर तू जिंदा है, जिंदगी का तकाजा है नियाजमंदी। हाँ दुआ ये करो कि खुदाया किसी बुरे का मोहताज ना बना देना। शरार खल्क, शरीरों का हमें मोहताज ना बना। इंसान मोहताज है, अपनी एहतियाज को दूर करने के लिए, नियाजमंदी को दूर करने के लिए सहारे की जरूरत है। मांगना फितरत में, किससे मांगे? कमजोर किससे मांगेगा? उसी से मांगेगा ना जिसके पास ताकत है। ताकत है किसके पास? यहीं पर इंसान मिसदाक की तशखीस में गलती कर बैठता है, तशखीस मिसदाक में गलती कर बैठता है। कुछ कहते हैं साहब सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, उससे मांगेंगे। सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है। कुछ कहते हैं सबसे बड़ी ताकत अल्लाह है, उससे मांगेंगे। कुछ अपने को अमेरिका से वाबस्ता करना चाह रहे हैं, कुछ अपने को अल्लाह से वाबस्ता करना चाह रहे हैं। कुछ कहते हैं तवक्कल तो अल्लाह, कुछ कहते हैं तवक्कल तो अला अमरीका, कुछ कहते हैं वमई ये तवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, कुछ कहते हैं वमई ये तवक्कल अला परचम अमरीका फकत फाज। अपने जहाज को समंदर में आसानी से जो है चलाना चाहते हैं, कोई परेशानी ना हो अमरीका का झंडा लगा लो। कुछ अमेरिका के झंडे के नीचे आना चाहते हैं, कुछ अल्लाह के परचम तले आना चाहते हैं। तशखीस में गलती कर रहा है। आज सऊदी अरब ने किससे जोड़ा है अपने को, किससे जोड़ा है, किसका सहारा ले रहा है? अलबत्ता उनके मदद मांगना शिर्क है, याद रखिएगा। مدد مانگنا شرک ہے. کس سے جوڑا اپنے کو؟ آج اسلامی دنیا میں دو ملک ہیں جو اسلام کے نمائندے کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. ایک کا نام ہے سعودی عرب, دوسرے کا نام ہے ایران. ایک نے اپنے کو خدا سے وابستہ کر لیا ہے, دوسرے نے اپنے کو امریکہ سے وابستہ کر لیا ہے, اور دونوں کا انجام آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تشخیص کی غلطی کی مانگیں کس سے مانگیں؟ خزانہ قدرت کہاں ہے؟ سرچشمہ طاقت کہاں ہے؟ کون دیکھنے میں طاقتور ہے اور کون واقعی طاقتور ہے؟ اس کا احساس کب ہوگا؟ جب قیامت میں پہنچ جائیں گے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے یا اللہ کا ہمسر, اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں. کہ ٹھیک ہے, اللہ کے پاس بھی طاقتور ہے, امریکہ کے پاس بھی طاقت ہے, دونوں پاور ہیں نا. یہ بھی سپر پاور, وہ بھی سپر پاور. یہ نقد والا ہے, وہ ادھار والا ہے. تو ہمیشہ نقد کو اختیار کیا جاتا ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ, غور سے سنیے قرآن کی آیت کو, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو اس کا شریک قرار دیتے ہیں, اس کا ہمسر قرار دیتے ہیں, اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کی جانی چاہیے تھی. اللہ سے محبت کرنے کے بجائے ان سے محبت کرتے ہیں. البتہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کے بعد ہے, ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا. آج جو لوگ اللہ کو قوت کا سرچشمہ ماننے کے بجائے امریکہ کو قوت کا سرچشمہ مان رہے ہیں, جب کل قیامت کا دن ہوگا اور جب انہیں عذاب جہنم میں ڈالا جائے گا, اب انہیں احساس ہوگا ان القوۃ للہ جمیعا, ساری قوتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات. قرآن کہتا ہے کاش ابھی ان کو یہ احساس ہو جاتا, کیونکہ جب عذاب میں مبتلا ہو گئے اب احساس کا فائدہ نہیں نہ ہے. اگر یہاں انہیں احساس ہو جاتا تو پھر اس بدبختی کا شکار نہ ہوتے. کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں. ساری قوتوں کا سرچشمہ وہ اتنا قوی ہے کہ مکڑی کا جالا جو سب سے زیادہ کمزور مانا جاتا ہے نا, قرآن میں ہے کہ انہا اوہن البیوت لبیت العنکبوت, سب سے کمزور گھر, سب سے کمزور چیز مکڑی کا جالا ہے. وہ اتنا قوی ہے اس کمزور سے جالے کو اپنے نبی کا محافظ بنا دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اتنا قوی ہے وہ, کمزور سے مکڑی کے جالے کو نبی کا محافظ بنا دیتا ہے. ان القوۃ للہ جمیعا. عزت چاہیے, سرچشمہ عزت کون ہے؟ ان العزۃ للہ جمیعا, ساری کی ساری عزت کا خزانہ اللہ کے پاس. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری دوستی امریکہ سے ہو گئی تو ہم عزت والے ہو جائیں گے, اب ہمارا تو بڑھ جائے گا, وقار بڑھ جائے گا. یہ تمہاری بھول ہے, تشخیص کی غلطی ہے. تو مانگے کس سے مانگے؟ جو خزانہ قدرت ہے اس سے مانگے. کون ہے وہ؟ اللہ کی ذات ہے. اب مسئلہ ہے کیا مانگے اس سے, کیا مانگے. یہی پر ائمہ کی دعاؤں میں, ہم لوگ کی دعاؤں میں کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں, صرف دنیا مانگتے ہیں. اللہ روزی دے دے, اللہ روٹی دے دے, اللہ اولاد دے دے, امتحان میں پاس کرا دے, عہدہ مل جائے, منصب مل جائے, گھر بن جائے, پتا نہیں کیا کیا. یہ ساری فہرست جو ہے دنیا والی, پوری اول سے آخر تک دعا دنیا ہی دنیا. اچھا کچھ بہت زیادہ متقی و پرہیزگار بن جاتے ہیں, وہ صرف آخرت مانگتے ہیں, ان کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں, دنیا قابل نفرت ہے, دنیا کے بارے میں کچھ نہیں مانگنا ہے. مگر قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم ہے کہ اللہ سے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. قرآن کی آیت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ کے محبوب بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دے دے، دنیا میں بھی نیک نام بنا دے، آخرت میں بھی نیک نام بنا دے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. دنیا اور آخرت دونوں کی مانگ ہے، صرف آخرت نہیں اور صرف دنیا بھی نہیں. اسلام کی نگاہ میں دنیا اور آخرت میں تضاد ہو ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت ٹکرا بھی جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت نہ ٹکرائیں، بلکہ یوں کہہ لوں آخرت کے لیے دنیا ضروری ہے. دنیا کے بغیر آخرت مل ہی نہیں سکتی. اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من ترک دنیا ہو لآخرت، ولا من ترک آخرت ہو لدنیا. وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. البتہ جب میں کہتا ہوں مسلمان نہیں ہے، یعنی آخرت والا مسلمان. دیکھیے مسلمان کی دو قسمیں ہیں، ایک اسلام وہ ہے جس کا فائدہ دنیا تک ہے، آخرت میں کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. دو اسلام ہے یاد رکھیے گا، ایک وہ اسلام جس کا فائدہ فقط دنیا تک ہے، یہ وہ اسلام ہے جہاں آپ نے کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد جیسا عمل کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا ویسا ہی عمل کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہے. کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ چوری کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی غیبت کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی دوسروں کا مال ہڑپ لیتے تھے، ابھی بھی ہڑپ لیتے ہیں. کلمہ پڑھنے سے پہلے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے تھے، ابھی بھی تکلیف پہنچاتے ہیں. کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی لوگوں پہ تہمت لگاتے تھے، ابھی بھی تہمت لگاتے ہیں. کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ڈنڈی مارتے تھے، ابھی بھی ڈنڈی مارتے ہیں. کوئی فرق نہیں آیا، صرف زبان سے لفظ دو جملے ادا کر دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اسے مسلمان ماننے پر مجبور ہیں، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، مسلمان مانیں گے مگر دنیا کی حد تک. اس اسلام کا فائدہ دنیا کی حد تک ہے. کیا فائدہ اس اسلام کا ہے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ گوشت کھانے کی اجازت مل جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد گوشت کھانے کی اجازت مل گئی. دوسرا فائدہ، شادی بیاہ وغیرہ کرنا جائز ہو گیا، اس سے پہلے نہیں کر سکتے تھے. تیسرا فائدہ، ان کے ہاتھ کا کھا پی سکتے ہیں، طہارت آ گئی. چوتھا فائدہ، قانون اسلام یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے باپ کو قتل کر دے تو قاتل کو باپ کی میراث نہیں ملے گی. اسی طرح سے کافر کو یہ جو ہے مسلمان باپ کی میراث نہیں ملے گی. باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، مر گیا باپ، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اب اس کی میراث اس کے بیٹے کو نہیں ملے گی، صرف وہ کافر ہے. بیٹا کافر، باپ مسلمان. باپ کے مرنے کا وقت قریب آ گیا، کسی نے سمجھایا جا کے دو جملہ کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آیا باپ کے قدم، بابا ہم اسلام لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول. کردار وہی ہے، کردار نہیں بدلا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے پہلے میراث نہ ملتی، اب میراث ملے گی. یہ فائدہ دنیا کا ہے. اچھا اور آخری فائدہ سن لیجئے، آخری فائدہ یہ ہے کہ خوب ہندو ہیں، ہندو یہ جو ہے پرسن اللہ کے مطابق دو شادی نہیں کر سکتے. ہندو پرسن اللہ کے مطابق دو شادی، ایک شادی کیے ہوئے تھے، آنکھ کہیں اور لڑ گئی، اب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. مسلمان رہتے ہوئے، ہندو رہتے ہوئے نہیں کر سکتے. انہوں نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چندر موہن سے چاند محمد بن گئے،
کردار وہی کردار، کیریکٹر وہی کیریکٹر، ادھر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر دوسری بیوی کا تحفہ مل گیا. یہ بھی اسلام ہے، مگر یاد رکھیے گا یہ وہ اسلام ہے جس کا فائدہ فقط دنیا تک ہے. اگر صرف کلمہ طیبہ کا اقرار ہے زبان سے اور عمل نہیں ہے، تو مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں جہاں پیغمبر نے فرمایا لیسا بمسلم، لیسا بمسلم، لیسا بمسلم. اگر اس کا عمل یہ ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اگر اس کا عمل یہ ہے تو مسلمان نہیں. من بات شبعانا وجاره جائف لیسا بمسلم، جو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے اس حال میں اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. من سمع مناد ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس بمسلم، جو کسی مظلوم کی فریاد کو سنے کہ مسلمانوں میری مدد کے لیے آؤ، مگر سننے کے باوجود ان کے کان پہ جو نہ رہے گی اس کی مدد کو نہ جائیں، فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے. لا یومن باللہ من آذان من یوزی جارا، جو اپنے پڑوسی کو اذیت دیتا ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے. یہ کس اسلام کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا والے کی؟ اگر ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، ہم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، تو کیا ہم کافر ہو گئے دنیا میں؟ اب ہمارے ہاتھ کا آپ کا نہیں کھائے؟ نہیں، دنیا میں مسلمان ہیں. جو اسلام کا فائدہ آخرت میں ہے وہ نہیں ملنے والا ہے، وہ فائدہ نہیں ملنے والا ہے. تو عزیزو، ایک انسان جو مؤمن انسان ہے، کیا مانگے؟ کیا مانگے خدا سے؟ صرف دنیا مانگے؟ دنیا بھی مانگنا ہے اور آخرت، کیونکہ اگر دنیا نہیں ہے تو آخرت بھی نہیں ہے. آخرت کا سارا سرمایہ دنیا سے حاصل کرنا ہے، آخرت کا سارا. پیغمبر فرماتے ہیں لیسا منا، وہ مجھ سے نہیں ہے جو دنیا کو چھوڑ دے آخرت کے بہانے. کیا مطلب؟ کیا مطلب دنیا کو چھوڑ دے آخرت کے بہانے؟ صبح ہوئی، سو کے اٹھے، فجر سے گھنٹہ پہلے ہی اٹھ گئے تھے، یہ جو نماز شب پڑھا، نماز شب کے بعد فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز پڑھی، دعائے صباح پڑھ لی، قرآن بھی ایک پارا پڑھ چکے، مگر وہ مصلے سے اٹھ نہیں رہے ہیں. آٹھ بج گئے، نو بج گئے، دس بج گئے، گیارہ بج گئے، بارہ بج گئے. بھائی جاؤ پہ جائیے، ابھی مفاتی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تو بہت سارے دعائیں رہ گئی ہیں، ابھی تو پورا قرآن نہیں ختم. نہیں 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 بھائی، ہم پہلے ہم جو ہے وہ دعاؤں کو چھوڑ کر کے جاب پہ نہیں جائیں گے، ہم قرآن کو چھوڑ کر کے جاب پہ نہیں جائیں گے. جاب پہ نہیں گئے، دکان پہ نہیں گئے، کاروبار پہ نہیں گئے، کھیت پہ نہیں گئے، کاہے کے لیے؟ وہ دعائیں جو پڑھنی تھیں. اور آج روزہ رکھنا ہے نا ہمیں، آج یہ روزہ کل وہ، اب دیکھیں روایتوں میں ہے نا، آٹھ بجے کی دعا یہ ہے، نو بجے کی دعا یہ ہے، دس بجے کی دعا یہ ہے، بارہ بجے کی دعا یہ ہے. سارے دعائیں پڑھیں گے تب تو جائیں گے، دعائیں نہیں ختم ہو رہی ہیں، جائیں گے کیسے؟ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، بہانہ کیا ہے؟ بہانہ یہ ہے کہ آخرت کے خاطر ہم نے دنیا کو. پیغمبر کہتے ہیں لیسا منا، مجھ سے نہیں ہے. پھر مطلب کیا ہے؟ تو وہاں تو لکھا ہوا مفادی میں، آٹھ بجے کی دعا، نو بجے کی دعا، دس بجے کی دعا، جمعے کی دعا، بدھ کی دعا، منگل کی دعا. مطلب یہ نہیں کہ ساری دعائیں آپ پڑھیں. ارے آٹھ بجے نہ پڑھ سکے تو نو بجے والی پڑھ لیں، نو بجے اگر جاب پہ تھے تو بارہ بجے والی پڑھ لیں. مراد یہ نہیں ہے کہ ساری مفادی آپ کو ختم کرنا ہے. آپ کو دہلی جانا ہے، ایک فلائٹ آٹھ بجے کی ہے، ایک نو بجے کی ہے، ایک دس بجے کی ہے، ایک دو بجے کی. کیا ساری فلائٹوں پر بیٹھیں گے؟ اگر آٹھ بجے والی پر نہ پہنچ سکے تو نو بجے والی پر بیٹھ جائیں گے، نو بجے والی پر نہ پڑھ سکے تو دس بجے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا دن یاد خدا سے خالی نہ رہ جائے. ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد. لیسا منا، وہ مجھ سے نہیں ہے. دنیا کو دین سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، دنیا کی جتنی مذمت مولا نے کی ہے کمی جگہ ملے گی.
مختلف تعبیریں ہیں نا، ان دنیا کو محاد ہل احوان و عندی من عظام عراق فی من من راق خنزیر فی ید مجزوم،
تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں سور کی اس ہڈی سے پستر ہے جو کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہو. ان دنیا کو محاد ہل احوان و عندی من ورقت فی فم جرادت تقزمها، تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں اس پتی سے بھی زیادہ حقیر تر ہے جسے ٹڈی نے چبا کر کے پھینک دیا ہو. یہ ساری تعبیریں ہیں نا مولائے کائنات کی. مولائے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ چاپلوسی والا مزاج رکھتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس. مولا بیٹھے ہوئے ہیں جن کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو چلو ان کے سامنے دنیا کی برائی کرتے. معاویہ کے پاس جائیں گے تو وہاں جا کے دنیا کی تعریف کر لیں گے. بعض افراد ہوتے ہیں نا ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں. ناصر الدین شاہ ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ ناصر الدین شاہ، قاچار دور کی چیز تھے. ایک دن ناصر الدین شاہ نے کہا کہ جی بیگن بڑی اچھی ترکاری ہے. اچھا ایران کی بیگن وہ بہت محبت کرتے ہیں ایک ہی ترکاری، اسے وہ جان کہتے ہیں، بادن جان، بادن جان. ان کا بیگن بڑی اچھی ترکاری ہے. چاپلوس جو بیٹھا ہوا تھا، صحابی ندیم جو بھی نام ہوا کرتا تھا، ارے حضور کیا کہنا، اس نے جو بیگن کی تعریف بیان کرنا شروع کیا، اس کا قصیدہ پڑھنا، یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ. ایک ہفتے کے بعد ناصر الدین شاہ نے کہا بیگن بڑی خراب ترکاری ہے. اس نے کہا ارے حضور بربادی ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، ہزار عیب ہزار نقص نکال دیے. ناصر الدین شاہ نے پڑھ گیا کمبخت، میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا اچھی ہے تو قصیدہ پڑھ رہا تھا، آج برائی کر رہا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور میں آپ کا خادم ہوں، بیگن کا خادم نہیں ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ جو کہیں. تو بعض افراد ہوتے ہیں نا ان کا مولا بیٹھے ہوئے ہیں، مولا دنیا کے، یا دنیا غری غیری فقط تلقت کے ثلاثہ لا رجعت لی فیک، سارے ہیں نا. آگے یہ لوگ دنیا کے خلاف بولنے لگے تاکہ ان کو بھی سمجھا جائے کہ ہاں یہ زاہد لوگ ہیں. جیسے ہی انہوں نے دنیا کے خلاف زبان کھولی فوراً مولا نے ٹوکا، کیا کہہ رہے ہو؟ اب مولا نے دنیا کے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. ان دنیا دار صدق لمن صدقها ودار عافیۃ لمن فهم عنها ودار غنا لمن تزود منها ودار موعظۃ لمن اتعظ بها مسجد احباء اللہ مصلى ملائکۃ اللہ متجر اولیاء اللہ اکتسبوا فیہا الرحمہ وربحوا فیہا الجنہ فمن یذمھا. مولا فرماتے ہیں کہ دنیا سچائی اور صداقت کا گھر ہے، مگر اس کے لیے جو دنیا سے صداقت کا برتاؤ کرے، دنیا کو اسی نگاہ سے دیکھے جس نگاہ سے دیکھنے کا پروردگار نے حکم دیا ہے. دنیا دار عافیت ہے اس کے لیے جس نے دنیا کو سمجھ لیا. دنیا سرمایہ کی جگہ ہے اس کے لیے جو یہاں سے زیادہ راہ حاصل کرنا چاہتا ہے. دنیا اولیاء خدا کی تجارت کی جگہ ہے. اولیاء خدا کو اگر تجارت کرنا ہے تو یہی دنیا میں کرنا ہے، اور علی سے بہتر تجارت کون کرے گا؟ علی سے کامیاب تجارت کون کرے گا؟ ارے نفس دے کر کے علی نے اسی دنیا میں رضائے خدا کو حاصل کر لیا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. الدنیا متجر اولیاء اللہ اکتسبوا فیہ الرحمہ، اولیاء خدا نے اسی دنیا میں تو رحمت الہی کو حاصل کیا ہے، اور اسی وربحوا فیہا الجنہ، اولیاء خدا نے اسی دنیا میں رہ کر کے جنت کو حاصل کیا ہے. فمن ذا یذمھا، کون تھا جو دنیا کی برائی کر رہا تھا؟ کون مذمت کر رہا ہے دنیا کی؟ دنیا بری چیز نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے. اس کے مقام پر رکھیں. اگر آپ آگ اچھی چیز ہے، کچن میں ہونا چاہیے، اپنے مقام پہ رکھیے، اپنی جگہ پہ رکھیے. اگر جگہ سے ہٹا دیں گے وہی چیز نقصان دہ بن جائے گی. پانی اچھی چیز، پانی پینا چاہتے ہیں
پانی نہیں ہے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن پانی کو دہن سے پیجئے، ناک سے نہیں. اگر ناک سے پینا شروع کریں گے انفیکشن ہو جائے گا. ہر چیز اپنے مقام پہ رکھیے، دنیا کا مقام اپنی جگہ پر، آخرت کا مقام اپنی جگہ پر. دنیا اور آخرت دونوں ضروری، ایک حاکم ہے اور ایک محکوم، ایک تابع ایک متبوع. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان جعلت دینك تبعا لدنیا فقد اہلکت دینك ودنیا وان جعلت دنیا کا تبعا لدینك فقد احرزت دینك ودنیا. سنو، اگر تم نے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا، دنیا حاکم دین محکوم، دنیا مقدم دین مؤخر، تو نہ تمہیں دین ملے گا نہ تمہیں دنیا ملے گی. وَإِن جَعَلْتَ دنیا کا تَبْعًا لِدِينِكَ، لیکن اگر معاملہ الٹا ہو جائے، دین حاکم ہو جائے دنیا محکوم ہو جائے، دین متبوع ہو جائے دنیا تابع ہو جائے، دین مقدم دنیا مؤخر، فقط احرستا دینک و دنیا، تو تمہیں دنیا بھی ملے گی اور دین بھی ملے گا. ایک مثال دے کر کے بات کو ختم کروں. عزیزو، شپ، کشتی، پانی کا جہاز، شپ کے لیے پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر پانی کے شپ چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. بس دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہی ہے، جس طرح سے بغیر پانی کے شپ آگے نہیں بڑھ سکتا، بغیر دنیا کے آخرت بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. بس شرط یہ ہے کہ پانی ہے کہاں پر، کشتی کے نیچے ہے یا کشتی کے اوپر. اگر پانی کشتی کے نیچے ہے تو جہاز آگے بڑھے گا، اور اگر پانی جہاز کے اوپر آ جائے گا تو جہاز غرق ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں گے. عزیزو، دو شخصیتیں ہیں، ایک وہ ہے جس نے دنیا کو دین کا تابع بنا دیا، اور ایک وہ ہے جس نے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا. جس نے دنیا کو دین کا تابع بنایا اس کا نام ہے حسین، اور جس نے دین کو دنیا کا تابع بنایا اس کا نام ہے عمر سعد. دو شخصیتیں ہیں، دو کردار ہیں. ایک نے دنیا کو دین کا تابع بنا دیا، ایک نے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا. کربلا میں کس لیے عمر سعد آیا تھا؟ رے کی حکومت کے لیے نا، حکومت رے تک پہنچنے کے لیے. عمر سعد دنیا حاصل کرنے کے لیے آخرت کو قربان کر رہا ہے، اور حسین دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. پیغمبر نے کیا کہا؟ اگر دین کو دنیا کا تابع بنا دو گے نہ دین ملے گا نہ دنیا ملے گی. عمر سعد کو دنیا مل گئی، دین تو گیا ہی گیا، دنیا ملی، وہ رہے کی حکومت ملی، نہیں مل سکتی. اہلکتا دینک و دنیا، نہ دین ملے گا نہ دنیا ملے گی. وَإِن جَعَلْتَا وَإِن جَعَلْتَا دُنْيَا کا تبع لدینک فقط احرستا دینک و دنیا، لیکن اگر تم دنیا کو دین کا تابع بنا دو گے تمہیں دنیا بھی ملے گی دین بھی ملے گا. عزیز و حسین نے کربلا کے میدان میں دنیا کو دین کا تابع بنا، دنیا بڑی اہم ہے لیکن اگر دین کے اوپر حرف آ جائے تو ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اپنا جوان بیٹا علی اکبر بھی قربان کر دیں گے، برابر کا بھائی عباس بھی قربان کر دیں گے، حد تو یہ ہے بہن زینب کی چادر بھی قربان کر دیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ احرستا دینک و دنیا، تمہیں دین بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی. دین تو حسین کا ہے ہی، آج دنیا بھی دیکھ، دنیا کس کے ہاتھ میں ہے، دنیا کس کی مٹھی میں ہے. آج دنیا پر اگر کسی کی حکومت ہے تو وہ حسین کی حکومت ہے. کسی خطے میں چلے جائیے حسین کی حکومت، کسی مذہب میں چلے جائیے حسین کی حکومت، کسی ملت میں چلے جائیے حسین کی حکومت، جتنا عشق جتنی محبت کائنات میں حسین کے لیے ہے، کس کی اتنی محبت ہے؟ مذہب و ملت کی بھی قید نہیں رہ گئی ہے. نوے امام، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے، امام کہتے ہیں اصحاب سے کربلا جا کے قبر حسین پر میری شفا کے لیے دعا کرو. کسی نے کہا مولا آپ تو خود امام ہیں، آپ خود امام ہیں، آپ خود باب الحوائج ہیں، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کے لیے؟ امام فرماتے ہیں صحیح کہا تم نے، کلنا سفن النجات، ہم سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع، لیکن حسین کی کشتی کی بات ہی الگ ہے، ان کے ہاں گنجائش بھی زیادہ ہے اور سرعت بھی زیادہ ہے. یہ افتخار اللہ نے حسین کو عطا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے دنیا کو دین کا تابع بنا دیا. ہر چیز فدا کر سکتے ہیں حکم خدا کے لیے. جس وقت امام حسین زخموں سے چور زمین کربلا پہ تشریف لائے ہیں، شمر سینے پہ سوار ہے، گلے پہ خنجر، حسین اپنا رخسار زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، زبان پہ کچھ کلمات جاری ہیں، یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، الہی افتخاری انا اعطیتو کل شیء فی سبیلک ولعجلک، خدایا حسین کو فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا. الہی جئت ہونا لتکون عنی راضیا، اے میرے معبود میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، تیری رضا کے لیے. مجھے انو محمد بہت عزیز ہیں، میری شہیدی بہن زینب کے لاڈلے ہیں، لیکن میرے معبود تیری راہ میں انو محمد کو بھی قربان کر دوں گا. بارے الہا مجھے قاسم بہت عزیز ہیں، میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، لیکن معبود اسے بھی قربان کر دوں گا. بارے الہا اکبر میرے نانا کی شبیہ ہے، جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، لیکن معبود تیری خاطر علی اکبر کو بھی قربان کر دوں گا. پالنے والے چھ مہینے کا اصغر، چھ مہینے کا اصغر، یہ حسین کی قربانی بڑی عجیب قربانی ہے، بڑی عجیب قربانی ہے. عزیزو امام حسین اور محمد شہید ہوئے، ان کا جنازہ خیمے میں لے گئے، قاسم شہید ہوئے، جنازہ ٹکڑے ٹکڑے صحیح خیمے میں لے گئے تھے، علی اکبر کا جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا تو بنی ہاشم کے بچوں کو بلا لیا تھا، مگر جنازہ خیمے میں لے گئے نا، کوئی اضطراب، کوئی تردد، کوئی بے چینی نہیں ہے نا. لیکن خدا جانے یہ چھوٹا سا جنازہ حسین کے ہاتھوں پہ کتنا بھاری ہو گیا تھا، کہ حسین کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، جی چاہتا ہے مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا آخر وجہ کیا ہے، یہ جنازہ اتنا بھاری کیوں ہو گیا ہے، آپ کو اتنا اضطراب کیوں ہے، اتنی بے چینی کیوں ہے، صبح سے آپ جنازے ہی تو اٹھا رہے ہیں. عجب نہیں مولا جواب دے، او نادان اصغر کے سوا جتنے جنازے میں نے اٹھائے ہیں یہ ان کے جنازے تھے جن کی ماؤں کو ان کے زندہ آنے کی امید نہیں تھی، انہیں جنازوں ہی کا انتظار تھا، زینب کو انو محمد کے زندہ آنے کی امید نہ تھی، ام فروا کو قاسم کے زندہ آنے کی امید نہ تھی، لیکن ہائے یہ ننا بے شیر، اسے تو ماں نے پانی پلانے کے لیے بھیجا تھا. اے عزیزو ہوا بھی ایسے ہی،
جب حسین ہمت کر کے خیمے میں داخل ہوئے ہیں, عالم یہ ہے علی اصغر پہ ابا کا سایہ کیے ہوئے ہیں, ادھر سے رباب آگے بڑھی, ارے میرا بچہ پانی پی کر کے آ گیا, ادھر سے سکینہ آگے بڑھی, میرا بھیا پانی پی کر کے آ گیا. اور جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا, ماں کی نظر جب علی اصغر کے گلے پہ پڑی تو ماں نے کیا دیکھا, گلا چھیدا ہوا, من کا ڈھلا ہوا, تڑپ گئی ماں. بس ایک ہی جملہ رباب نے کہا ہے, بنیا مثل کا تنہر, اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے میں ذبح کیے جاتے ہیں.
الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین, وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہمارے ہاتھ ہمیشہ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھے رہیں. بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما, جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی, اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. بار الہ شیعان حیدر کرار, محبین اہل بیت اطہار, زائرین سید الشہداء, عزاداران مظلوم کربلا, جہاں کہیں بھی ہوں, خاص طور سے بحرین, یمن, عراق, سعودی عرب, شام اور نائجیریا کے شیعوں کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ. ایک مرتبہ پھر